ठीक है।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إرشاد باري تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك اور منافقين کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اؤتمن خان، منافق کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے ہمارا معاشرہ اور خیانت۔ خیانت کیا ہوتی ہے، خیانت کی کتنی صورتیں ہیں، خیانت کا کیا خطرہ ہے، ہمارے معاشرے میں آج خیانت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کہاں کہاں پر ہے، ہماری زندگی میں خیانت کا وجود کیسا ہے، خائن معاشرہ کیسا ہوتا ہے، اور آخر میں خیانت کا علاج کیا ہے۔ امانت کے تعلق سے اور امانت داری کے تعلق سے پہلے بھی کئی خطبے ہم بات کر چکے ہیں، لیکن جب تک کسی چیز کی ضد کو نہ سمجھا جائے تو سمجھ نامکمل رہتی ہے۔ امانت داری کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ امانت داری اچھا اخلاق ہے، خوبصورت صفت ہے، ہر انسان کو امانت دار ہونا چاہیے، یہ ہم سب مانتے ہیں اور تمنا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی میں چاہے وہ شخصی لیول پہ ہو یا معاشرے کے شخصی سطح پر بھی امانت داری بہت کم نظر آتی ہے، اور معاشرہ ہم ہی سے بنا ہے اس لیے معاشرے میں بہت ہی زیادہ کم نظر آتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امانت صرف مال میں ہوتی ہے، یعنی اگر کسی شخص نے کسی اور شخص کے پاس کچھ پیسہ رکھا ہے امانت کی صورت میں، جب وہ اسے واپس مانگتا ہے اس سے تو اسے نہیں دیتا، اسے خیانت کہتے ہیں۔ یہ خیانت کی ایک صورت ہے بہت ساری صورتوں میں سے، اور یہی بدبختی ہے ہماری کہ ہم جانتے تو بہت چیزیں ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، علم اور معلومات کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے سب سے پہلے، جو چیز زیادہ خطرناک ہے جس سے بچنا ضروری ہے، اس کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں، یا اگر جانتے ہیں تو غلط جانتے ہیں. اور رحمکم اللہ، اور انہی میں سے ایک چیز امانت بھی ہے جس کی ضد خیانت ہے. اس موضوع کی اہمیت کیا ہے ہم سب جانتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں، ہر ادارے میں، امانت دار کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. جیسے ہیرے کو ڈھونڈا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے پہاڑوں میں اور پتھروں میں، ویسے ہی ایک امانت دار انسان کو معاشرے میں ڈھونڈا جاتا ہے، اس کی تلاش کی جاتی ہے. اور اس امانت داری میں غلطی کی وجہ سے آج معاشرے میں فساد عام ہو چکا ہے، چاہے وہ اخلاقی فساد ہو، چاہے وہ اجتماعی فساد ہو، چاہے وہ گھریلو فساد ہو، جتنے بھی فسادات آج موجود ہیں ان سب فسادات کی جڑوں میں سے ایک مضبوط اور ایک خوفناک جڑ یہ ہے کہ خیانت عام ہو چکی ہے. امانت صرف مال کے معاملات میں نہیں ہوتی، یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ امانت دار وہ شخص ہے جو مال اور پیسوں میں خیانت نہیں کرتا اور لوگوں کی امانتیں وقت پہ واپس کر دیتا ہے. یہ امانت کے بہت سارے حصوں میں ایک حصہ ہے. امانت کا معنی کیا ہے؟ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر. فابین ان یحملنها، تو اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقن منها، اور اس سے ڈر گئے. وحملها الانسان، اور انسان نے اسے اٹھا لیا. انه كان ظلوما جهولا، بشك يا انسان ظلم کرنے والا، جہالت کرنے والا شخص ہے. ظلم اور جہالت، امانت کا معنی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو سونپی جائے اور اسے اس کی پاسداری کا حکم دیا جائے، اسے کہتے ہیں امانت. ہر وہ چیز جو انسان کو سونپی جائے اور اسے اس کی پاسداری کا حکم دیا جائے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ امانت رب اور بندے کے بیچ میں بھی ہوتی ہے. جیسا کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور دیگر عبادات ہیں، اور امانت جیسا کہ فعل الاوامر میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے جس چیز سے منع کیا گیا ہے اگر اس سے ہم منع ہو جاتے ہیں یہ بھی امانت ہے اور امانت کی پاسداری ہے. محرمات سے اجتناب، کیونکہ جس امانت کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے یہ شریعت کی تکلیف ہے، شریعت کا بوجھ. امر ہے اور نہیں ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہمارے رب کی مرضی چلے گی، اور ہم نے اپنے سر کو خم کر کے اسے تسلیم کر لینا ہے بس. اور اسے کہتے ہیں دین میں امانت. جس کی بنیاد ایمان ہے. اور اب اگر ذرا غور کرتے ہیں دونوں لفظوں پر، ایمان اور امانت، تو ان کے اصل ایک ہی لفظ ہے، الف میم اور نون. اور جب بھی ایمان میں کمزوری ہوتی ہے تو امانت داری میں بھی کمزوری ہوتی ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر امانت داری بھی مضبوط ہوتی ہے. اور خیانت کم ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے. امانت کا معنی تو ہم نے جان لیا ہے اس وسیع مفہوم کے ساتھ، خیانت اس کی ضد میں ہے. آئیے دیکھتے ہیں چند صورتیں خیانت کی. پہلی صورت ہم سب جانتے ہیں، مال میں خیانت. متفق علیہ حدیث میں صدر حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت مردوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل کی گئی. ذرا غور سے سنیں، الامانه نزلت في جذور قلوب الرجال. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ امانت دلوں سے نکلنا شروع ہوگی. ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے اور ان میں سے ایک شخص بھی امانت داری سے خرید و فروخت نہیں کرے گا. تو یہ کہا جائے گا کہ بنی فلان فلان قبیلے میں ایک شخص امانت دار ہے, باقی ہے پورے قبیلے میں. یہاں تک کہ بات عام ہو جائے گی معاشرے میں, یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ بنی فلان یعنی فلان قبیلے میں ایک شخص ابھی باقی جو امانت دار ہے, پورا قبیلہ پورے کا پورا قبیلہ خیانت دانی کو خیانت پر اترا ہوا ہے اور امانت داری چھوڑ چکا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ بھی کہا جائے گا کسی شخص کے تعلق سے کتنا سمجھدار ہے, کتنا خوبصورت ہے, کتنی اچھی بات کرتا ہے. وما فی قلبه مثقال حبۃ خردل من ایمان, اور ایسے شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں ہے. شکل و صورت سے بہت اچھا ہے, باتیں بہت اچھی کرتا ہے, لیکن اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں, یعنی ایمان اتنی کمزور ہو چکا ہے اس کا. اس کی زندگی میں ہر طرف سے خیانت ہی خیانت ہے. کتنے عجیب ہیں یہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں مر جانا ہے, یقین ہے مرنے پر, کسی کو شک ہے؟ کافر کو بھی یقین ہے, وہ کافر جو اپنے رب کو جھٹلاتا ہے یا رب کے وجود میں شک کرتا ہے, لیکن موت کا اسے بھی یقین ہے. اور آپ جانتے ہیں موت کا یقین کا معنی کیا ہے؟ کہ ہمیں موت پر یقین ہے 100%. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ ہم نے دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے, ساری دنیا چھوڑیں گے اور ہم ایک دوسری دنیا میں جا رہے ہیں. مسلمان کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے جو اصل زندگی ہے, جو حقیقی زندگی ہے. دنیاوی زندگی آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا حساب میں, اور یہ لوگ جو خیانت پر خیانت کرتے آ رہے ہیں سن لیں, جب اسے پوچھا جائے گا کتنی عرصہ گزار کے آئے ہو دنیا میں, 60 سال 70 سال کی زندگی, کہیں گے یومن او بعض یوم, ایک دن یا کچھ کم ایک دن سے. سبحان اللہ, ارے 70 سال کی زندگی اس دن میدان محشر میں ان ہولناکیوں میں یوں لگے گا کہ ایک دن 24 گھنٹے, ساری زندگی 24 گھنٹے. یہ انسان سب بھول جائے گا, یہ نعمتیں, یہ برکتیں, یہ خوشیاں کچھ یاد نہیں رہیں گی, یہ لذتیں اس وقت کہاں ہوں گی. یہ سب دنیا کے حصے ہیں اور دنیا میں رہ جائیں گے. جو ساتھ جائے گا اس کا تو کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں. یہ امانت داری تمہارا ساتھ دینے والی ہے قیامت کے دن. پل صراط میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب پل صراط کو بچھایا جائے گا, المتنی جہنم, جہنم کے اوپر. پل صراط کہاں پہ ہے؟ جہنم کے منہ کے اوپر ہے. ایک طرف امانت کھڑی ہوگی اور دوسری طرف صلہ رحمی کھڑی ہوگی. امانت اور الرحم, اور یہ دونوں گزر نہیں دیں گے آگے. جس نے رشتہ توڑا ہے اس کے راستے میں رحم کھڑی ہوگی، اور جس نے خیانت کی ہے اس کے راستے میں امانت کھڑی ہوگی۔ یہ موت پر یقین ہے، خالی ہاتھ جانے اس پر بھی یقین ہے، دوسری زندگی جو ہمیشہ کی اس پر بھی یقین ہے، تو پھر خیانت کیوں کرتے ہو؟ وہ اعمال جو آپ کما رہے ہیں اپنے لیے نہیں، یہ بھی یقین ہے، ہم جو مال کما رہے ہیں ہمارے لیے کیا ہے؟ جو ہم نے کھایا ہے پیٹ میں، جو جسم پہ پہنا ہے، یا جس سوار پہ ہم سوار ہوتے ہیں، یا جس گھر میں ہم رہتے ہیں، یہی ہماری زندگی ہے۔ چھت ہے، لباس ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور سواری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان سب کو چھوڑ دے، یہ ضروریات زندگی ہے، لیکن ان کو پانے کے لیے 10,000 کم ہے، 1,00,000 کم ہے، 10,00,000 کم ہے، 1,00,000,000 بھی کم ہے، 1,00,000,000 بھی کم ہے، 10,00,000,000 بھی کم ہے، 1,00,000,000 بھی کم ہے۔ بعض لوگوں کے پاس اتنا مال ہے کہ واللہ وہ نہیں جانتے کتنا ہے۔ مجھے پوچھا، کسی سے پوچھا گیا کتنا مال ہے آپ کے پاس، وہ 5 سیکنڈ خاموش رہا، اسے دوبارہ پوچھا، میں نے پوچھا کتنا مال ہے، کہتا ہے میں تمہیں کیا بتاؤں، پوچھنے سے پہلے کیا بتاؤں یا پوچھنے کے بعد کیا بتاؤں کتنا ہو چکا ہے، سیکنڈز میں یوں بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہماری 7ویں پشت 10ویں پشت بھی کھائے گی، ہماری 10th جنریشن، اگر حلال کا ہے تو بھائی کھلاؤ، ان کو کیا مشکل ہے، حلال کا ہے، امانت داری کی بنیاد پہ کمایا ہے، خون پسینے سے کمایا ہے، حق ہے، تو کیا مشکل ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اللہ کا حق بھی دیتے ہو اور حقوق العباد بھی ادا کرتے ہو تو ملٹی ملینئر ہو، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر خیانت کی بنیاد پر کمایا ہے، دھوکہ دہی سے کمایا ہے، اگر حرام سے کمایا ہے، تو پھر یہ اچھی طرح جان لو 10ویں پشت تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے چوتھے دادے کا نام جانتے ہیں، چوتھا اپنا نام جانتے ہیں، والد کا نام جانتے ہیں، دادے کا نام جانتے ہیں، اور ہم میں سے بہت کم پردادے کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے بعد بعض لوگ جانتے ہیں، اچھی بات ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم اکثریت کی بات کرتے ہیں، جانتے ہیں چوتھا دادا، پانچواں دادا، چھٹا دادا، اور یہ صاحب 10ویں کی بات کر رہے ہیں، میرے بھائی آپ کا تو نام ہی مٹ جائے گا دنیا سے، واللہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ارے عجب بات دیکھیں، جن کے لیے آپ یہ ساری جدوجہد کر رہے ہو، حرام پہ حرام کھا رہے ہو، اور غریبوں کا حق کھا رہے ہو، خیانت پہ خیانت کرتے جا رہے ہو، جس کے لیے، اچھا مزے کی بات ہو، اس نے دیکھا بھی نہیں۔ چلو اپنے بچے انسان دیکھتا ہے، پوتے بھی دیکھ لیتا ہے، پر پوتے بھی بعض لوگ ماشاءاللہ عمر رسید دیکھ لیتے ہیں، جن کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں، جو آپ کے نام سے بھی واقف نہیں ہے، کیا ان کے لیے حرام کھانا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ عجب ہے واللہ، کتنا عجیب ہے یہ انسان، اشرف المخلوقات کا حال دیکھیں آپ، اس شرف والے کا شرف تو دیکھیں آپ، جانور بھی یہ کام نہیں کرتا جو اس انسان نے کیا ہوا۔ ایک اور صورت دیکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر خیانت کی ایک اور صورت ہے جو ہمارے معاشرے میں اس سے بھی زیادہ عام ہے، مال میں خیانت سے بھی زیادہ عام ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور وہ ہے بیوی اور بچوں سے خیانت کرنا, اپنے پیاروں سے, اپنے ہی گھر والوں سے. خیانت کی بنیاد پر مال تو کما لیا, ان کے لیے جو اپنے ہی پیارے ہیں اور ان کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ, کوئی بھی ایسے شخص نہیں جسے اللہ تعالی کوئی بھی ذمہ داری سونپے. یموت یوم یموت, جب جس دن وہ مر جاتا ہے, وہ غاش لرعیتہ ہی, اور وہ اس حالت میں مر جاتا ہے کہ اپنی سونپی ہوئی چیز, اپنی ذمہ داری میں وہ خیانت کرتا ہے, دھوکے سے کام لیتا ہے. الا یہ کہ سزا کیا ملے گی, الا حرم اللہ علیہ الجنہ, الے کہ اللہ تو اس پر جنت کو حرام کر دے گا. کتنی خطرناک بات ہے. وعید کیا ہے؟ جنت سے محرومی. اور آپ جانتے جنت سے محرومی کا کیا ہے؟ ہمیشہ کی ناکامی. ہر خیر سے محرومی. اور اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, ان میں سے ایک ہے بیوی اور بچے اپنے پیارے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اس ذمہ داری کی طرف سے سوال کیا جائے گا. مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, اپنے بھی بچوں کا ذمہ دار ہے. قیامت کے دن اس سے اس ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. یہ امانت ہے ہماری بیوی, ہمارے بچے ذمہ داری ہے, یعنی امانت ہے. گھر کی عورت پر بھی ذمہ داری ہے, اس کو بھی امانت سونپی گئی ہے. اپنے گھر کے بارے میں وہ کیا کرتی ہے, اپنے خاوند, اپنے بچوں کے لیے وہ کیا کرتی ہے. جو بھی اس پر واجبات ہیں اس سے بھی سوال ہوگا. بیوی کی اصلاح اور نصیحت, بچوں کی اچھی تربیت امانت ہے. بعض لوگ بیویوں سے تنگ ہیں, اپنے بچوں سے تنگ ہیں. کیوں تنگ ہیں؟ چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے رہتے, کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے. لیکن یہ جھگڑے جو ہیں یہ بڑھتے بڑھتے دوری اختیار کر لیں, پھر بغض اور نفرت اور دشمنی کی طرف کی حد تک چلے جائیں, ان للہ و ان الیہ راجعون. بعض ایسے گھرانے ہیں جو ٹوٹ چکے ہیں, میاں بیوی کے آپس میں صرف نام کا رشتہ باقی رہا ہے, طلاق ہوتی نہیں ہے کیونکہ برا کہا جائے گا معاشرے میں. ہر بندہ اپنی زندگی میں مگن ہے, گھر کا ہر فرد. بیوی کی اپنی زندگی ہے, خاوند کی اپنی زندگی ہے, لڑکوں کی, بچوں کی اپنی زندگی, لڑکیوں کی اپنی زندگی ہے. اور سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں مائنڈ یور بزنس. باپ کا بھی کوئی دخل نہیں, ماں کا بھی کوئی دخل نہیں. جب بڑے آپس میں یوں رہیں گے نا تو پھر بچے بھی یہی کریں گے. ذمہ داری سونپی تھی اللہ تعالی نے, نعمتیں ہیں, بیوی بھی نعمت ہے، اور آپ یہ جان لیں کہ دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے اچھی بیوی ایک نعمت ہے، بڑی نعمتوں میں سے. خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھی بیوی عطا فرمائی ہے لیکن قدر نہیں کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے نعمتوں پر تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا اور برکت ہی برکت عام ہو جاتی پوری زندگی میں، پورے گھر میں. شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. یا آل داود عمل سے شکر کرو. عمل سے شکر کیا جاتا ہے، صرف زبانی کلامی نہیں کیا جاتا. اور کتنی کم ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر کرتے ہیں، بہت کم ہیں شکر گزار. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر نعمت کو جھٹلاؤ گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. بعض لوگوں کے لیے یہ نعمتیں نقمتیں بن گئی ہیں، یہ رحمتیں زحمتیں بن گئی ہیں، عذاب بن گئی ہیں. کیوں؟ نہ شکری ہے. غلطی کہاں سے ہوئی؟ شروع میں ہوئی، امانت تھی، خیانت کی، ان کا حق ادا نہیں کیا. ارے میرے بھائی، حق صرف پیسہ دینا نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو یہ بھی بڑی غلطی لگی ہے، یار پیسہ تو دے دیا ہے، خرچ تو پورا کرتا ہوں، تعلیم بھی اچھے سکولوں میں ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، نوکر بھی رکھے ہوئے ہیں گھر میں، اور کیا ضرورت ہے ان کو؟ یہی زندگی ہے بھائی تمہاری، یہی تمہاری سوچ ہے، اور یہی تمہاری زندگی ہے، اور یہی تمہارا مقام ہے، بس پیسہ ہی پیسہ ہے. الذي جمع ماله وعدده. بس پیسہ ہی پیسہ گنتا رہتا ہے، ہر طرف سے پیسہ ہی پیسہ نظر آتا ہے. اگر آپ کے گھر والوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے جو ایسے لوگوں کے پاس نہیں ہے، آپ کی مسکراہٹ اور آپ کا پیار، کاش یہ آپ ان کو دے دیتے اور پھر دیکھتے. جس نے بیوی بچوں کے ساتھ خیانت کی ہے اور وہ اسی خیانت میں ہی مر گیا ہے، توبہ نہیں کی، ان کے حق ادا نہیں کیے جیسے کرنے چاہیے تھے، تو یہ وعید سن لے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ. جنت سے محروم مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو چکا ہے اور کبھی جنت میں داخل ہوگا. جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، ہمیشہ کے محروم ہے، کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے. لیکن یہاں پر تو کبیرہ گناہ کی بات ہو رہی ہے. یہ وعید کے الفاظ ہیں، سلف صالحین فرماتے ہیں انہیں ان الفاظوں کو ایسے ہی بیان کر دو، دل میں زیادہ چوٹ لگتی ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے، زیادہ ڈر پیدا ہوتا ہے. میں صرف وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بعض لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ خیانت کرنے والے کافر ہوتے ہیں، کیونکہ جنت ان پر حرام ہو گئی ہے. جنت سے محروم کا معنی یہ ہے کہ بہت لمبے عرصے تک جہنم میں ان کو عذاب ملے گا، اور دیکھنے والے یوں لگے گا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ایک اور صورت جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہے خاص معاشرے کے لیے زیادہ خطرناک ہے. کام میں خیانت, اپنی جاب میں جو کام آپ کو سونپا گیا ہے, جو جاب آپ کر رہے ہیں اس میں خیانت, اپنے پروفیشن سے خیانت کرنا. ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے یا استاد ہے, میکینک ہے, کلرک ہے, کوئی بھی شعبہ ہے, یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں ہیں. روزگار کا تلاش تو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے نا, اس سے زیادہ مشکل ہے اس روزگار میں امانت داری سے کام کرنا. بس روزی روٹی چاہیے, بس بعض لوگوں کی یہاں تک زندگی ہے. یہ نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی روٹی, آپ کا رزق آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دی ہے اور ہم سے چھپا دیے, ہمیں پتہ نہیں ہے کتنی ہے, اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کی تلاش کے لیے نکلو. دنیا میں آنے سے پہلے جب ہمارا جسم بھی نامکمل تھا, 4 مہینے کی عمر تھی ماں کے پیٹ کے اندر, کبھی یہ شکل و صورت بھی بگڑی ہوئی ہے, انسان کی بھی پوری بنی ہی نہیں ہے, ابھی یہ تخلیق نامکمل ہے. رزق پہلے کامل کتنا ہے لکھ دیا گیا ہے, اور خاص فرشتہ مقرر ہے جو اس وقت بھیجا جاتا ہے اور اس حکم دیا جاتا ہے اکتب, لکھ لو, تقدیر لکھی جا رہی ہے. اس کا رزق, اس کا اجل, موت, اس کا عمل, اور بدبخش یا خوشبخت ہے, شقی او سعید. دنیا میں آنے سے پہلے روزی کی تلاش کے لیے نکلنا چاہیے, جدوجہد بھی کرنی چاہیے, لیکن یہ نہ بھولیں یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ بھوکا کسی کو نہیں مارے گا, اور نہ ہی بھوکا مارنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. رزق تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے, لیکن یہ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ جب اسے رزق کی بنیاد عطا کی جاتی ہے, کرسی مل گئی ہے, نوکری مل گئی ہے, رزق کا ذریعہ بھی اسے مل گیا ہے, لئن شکرتم لأزیدنکم, امانت داری سے اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے اگر یہ رزق حاصل کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, شکر کرنے والے بن جاؤ, میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا. تم شکر کرتے جاؤ اور میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا. کیا ہم واقعی امانت داری سے کام کر رہے ہیں؟ کئی مرتبہ ہم خبریں سنتے ہیں, ایک پل بنی ہے 4 دن میں گر گئی ہے, اس پل بنانے والے انجینئر نے جس کو اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ انجینئر بنا ہے, اسے اس قابل بنایا ہے, یہ قابلیت عطا فرمائی ہے, اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اگر اللہ تعالی کی مدد نہ ہوتی تو یاد رکھیں کوئی بھی انسان کوئی بھی مخلوق کسی چیز کے قابل ہی نہ ہو. کیسے گر گئی؟ یہ پل گری کیوں ہے؟ زلزلہ بھی نہیں آیا اور نہ کہیں پہ کوئی آتش بھی پھٹا ہے. زمین برقرار ہے, کوئی آندھی طوفان نہیں آیا. آخر کہیں پر کوئی کمی کوئی خامی تو ہے نا. وجہ کیا ہے؟ خیانت ہے. ہاسپٹل میں جائیں, کیسے لوگ ہیں, کیسا دل ہے ان لوگوں کا جو ان مسکینوں کو لوٹتے ہیں. مریض پہلے سے مسکین ہے, اگر جو وہ مالدار بھی ہے امیر ہے, لیکن اس وقت وہ آپ کے پاس آیا ہے محتاج بن کر. کس چیز کی حاجت ہے؟ علاج کی حاجت ہے. آپ کے لیے آزمائش ہے, ڈاکٹر صاحب کے لیے آزمائش ہے, نرس کے لیے آزمائش ہے, ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریشن کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اس مریض کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. امانت داری سے اسے ڈیل کیا ہے تو الحمدللہ, یہ اس نعمت کا شکر کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ عملاً شکر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے. بعض ہاسپٹلز میں ناجائز انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں مریضوں کی, ناجائز ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, خاص طور پہ جو کلینکس ہوتے ہیں چھوٹے. جو مریض ہسپتال میں پہنچ بڑے ہسپتال میں پہنچ جاتا ہے, ظاہر ہے اس کو ضرورت ہے بعض انویسٹیگیشن, اس کی بات نہیں کرتا میں. کچھ بیسک انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کوئی کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی عام سا چھوٹی سی تکلیف ہے, اس کے ایکس رے کروانا, ناجائز خون ٹیسٹ کروانا, کیوں, کس لیے؟ اور پھر یہی معاملہ بالکل الٹ ہے, گورنمنٹ اداروں میں جائے تو یہ کرتے نہیں ہیں, ضرورت مند کے لیے بھی نہیں کرتے, وہ پرائیویٹ اداروں میں آپ دیکھتے ہیں انگلی پر چوٹ لگی اس کے بھی ایکس رے کر رہے ہوتے ہیں یا خون ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ذمہ داری ہے, امانت سے کام لینا چاہیے تھا, امانت داری سے کام لینا چاہیے تھا, لیکن کیا کر بیٹھے, خیانت کر بیٹھے. ایک غلطی کے بعد دوسری, پھر تیسری, پھر دسویں, پھر بیسویں, نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اس ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی کسی اور نے خیانت کی ہے. نہیں بچیں گے آپ. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ بہت ذہین ہیں, آپ سے بڑھ کر ذہانت والے لوگ ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ہی دھوکہ دینے والے ہیں, آپ سے بڑھ کر دھوکے دینے والے بہت ہیں, اور وہاں سے دھوکہ دیں گے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا ہی نہ تھا. اگر لوٹنا تھا تو ڈاکٹر کیوں بنے, انجینئر کیوں بنے بھائی؟ جو لوٹیرے ہوتے ہیں, ڈکیت ہوتے ہیں نا, وہ ان سے کئی گنا اچھے ہیں. نہ تو تعلیم وقت ضائع کیا, نہ ہی دھوکہ دیتے ہیں, سینہ تان کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہیں ہی یہی, دیکھ لو ہمیں, ہم لوٹیرے ہیں اور تمہیں لوٹنے آئے ہیں, اچھا لگے برا لگے ہم لوٹ کے رہیں گے. لیکن خوبصورت چہرہ, معصوم شکل اور ظاہراً خیر خواہی کا عالم دکھاتے ہیں کہ میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ کا معاملہ تو بس یوں میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ یوں لگتا ہے بعض اوقات بعض لوگوں سے مل کے، یار یہ بندہ میرا کوئی لگتا ہے پرانا دوست ہے، پتہ نہیں میں اسے جانتا ہی نہیں ہوں، اتنی پیار اتنی خلوص سے بندہ مل رہا ہے اور اتنی دل سے میرا کام کرنا چاہتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ سارا پیسہ ہڑپ کر گیا، کچھ ملے ہی نہیں۔ یار اس سے لٹیرے اچھے نہیں تھے، اگر لٹیرا بننا ہی ہے تو لٹیرے بن جاتے بھائی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، ارے فلان کا بیٹا ڈکیت ہے لٹیرا ہے، مسئلہ ہے نا، پوری فیملی کا مسئلہ ہے نا۔ انجینئر بن جاؤ لوٹو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ڈاکٹر بن جاؤ لوٹتے رہو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ایک اور صورت ہے، اس کی دلیل بھی یہی حدیث ہے جو بھی میں نے بیان کی ہے، ما من عبد يستريح الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة۔ یہ رعیت ذمہ داری ہے اور یہ جاب بھی ذمہ داری ہے۔ ایک اور صورت ہے جو اس سے بڑھ کر خطرناک ہے، اور وہ ہے سیاست اور حکومت میں خیانت۔ جب بڑے لیول پہ خیانت ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور بہت گہرا ہوتا ہے، اور اس کے برے اثرات بہت لمبے عرصے تک رہتے ہیں۔ اور ایک نصیحت سن لے ہر وہ شخص جو کرسی کا خواہش مند ہے اور سیاست کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے، واللہ بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا بھار ہے۔ یہ حدیث سن لے، صحیح مسلم میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی کسی جگہ کا کوئی امیر بنا دو۔ یا عامل بنا دو مجھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ مارا، سیدنا ابو ذر کے کندھے پر، اور فرمایا، یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر آپ اس معاملے میں کمزور ہیں۔ ذرا غور سے سنیں، ایک عظیم صحابی ہیں لیکن معاملہ بہت بڑا ہے، بڑے ذمہ داری ہے، آپ اس معاملے میں کمزور ہیں، اور یاد رکھو، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وہ یاد رکھو یہ امانت ہے، وَإِنَّهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور یہ قیامت کے دن خزی ہے اور ندامت ہے۔ الا یہ کہ الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها، الا یہ کہ وہ شخص جو اسے لیتا ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے، اور جو اس کا حق ہے اس کو وہ ادا بھی کرتا ہے۔ یہ اس پر فرض ہے، اس نے وہ فرض بھی پورا کیا. ورنہ سوائے خزی رسوائی اور ندامت ملامت کے کچھ باقی نہیں رہے گا. کتنی پیارے الفاظ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. عقل مند سمجھدار اور مومن قدم نہیں اٹھاتا جب تک کہ وہ سوچ نہیں لیتا، سمجھ نہیں لیتا کہ میرے اس قدم رکھنے کے بعد میرا رب مجھ پر راضی رہے گا یا ناراض ہو جائے گا. اگر میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں تو قدم بڑھاؤ، اور اگر میرا رب مجھ سے ناراض رہنا ہے، اپنے رب کو ناراض کرنا ہے، تو پھر تو جہاں پر ہو وہیں پہ رہو اور اپنی حقیقت کو جان لو. معاملہ جو ہے اتنی آسان نہیں ہے. شہرت بہت بڑی آزمائش ہے، واللہ بہت بڑی آزمائش ہے. کئی لوگوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں گنوا دی اسی شہرت کے پیچھے، اسی سیاست کے پیچھے. اگلی صورت خیانت کی جو اس سے زیادہ خطرناک ہے وہ ہے دین میں خیانت. جہاں سے بات کا میں نے آغاز کیا تھا، دین میں خیانت، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں خیانت، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں خیانت. اور اس دین کی بنیاد ہے ایمان، اور ایمان کی بنیاد ہے توحید. جس نے توحید کو نہیں سمجھا یا نہیں سمجھنا چاہتا یا شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، سن لے، وہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا ہے. سب سے بڑا خیانت کرنے والا شرک کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے احسان دیکھیں، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. ورنہ ان سے پوچھیں جو ہندو، یہود یا نصارہ کے گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں، کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے اور اسلام کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ وہ ساری رکاوٹیں دور کر دی آپ کے لیے، اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. لا الہ الا اللہ پر ہی آپ کی آنکھیں کھلی ہیں. لیکن کیا ہم نے اس کلمہ توحید کے معنی کو سمجھا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا کیا معنی، الہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا معنی ہم سب جانتے ہیں، الہ کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک کرتے ہیں، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو یا جن ہو یا انس ہو یا درند ہو یا پرند ہو یا بت ہو یا درخت ہو، کچھ بھی ہو، ایسا انسان سب سے بڑا خیانت کرنے والا ہے. پھر بے نمازی خیانت کرنے والا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی بے نمازی ہے. زکوٰۃ نہ دینے والا، زکوٰۃ کو روکنے والا. خیانت کرنے والا ہے. رمضان میں جو روزہ فرض روزہ نہیں رکھتا وہ خیانت کرنے والا ہے. استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود حج نہ کرنے والا خیانت کرنے والا ہے. والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا خیانت کرنے والا ہے. رشتے کو توڑنے والا، پڑوسی کو تکلیف دینے والا، مسلمان بھائی کا حق کھانے والا، ظلم کرنے والا، یہ ساری خیانتیں ہیں. اور کیونکہ دین کی بنیاد علم ہے تو اس سے بڑھ کر خطرناک معاملہ ہے علمی خیانت کا. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. سب سے پہلے وحی کی بنیاد علم ہے. اور جس نے بھی علم میں خیانت کی ہے اس نے دین کو بگاڑا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو آج علمی خیانت نہیں خیانتیں کر رہے ہیں. ارے علم دین کے تعلق سے علم ایک خیانت ہی کافی ہے، اس کی ہلاکت کے لیے ایک خیانت ہی کافی ہے. جو خیانتیں کر رہے ہیں، خیانت پر خیانت کرتے جا رہے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ دیکھیں کوئی بھی علم ہو، اگر میڈیکل کے علم میں خیانت کی جائے اور جو استاد ہے جو پروفیسر ہے وہ غلط سبق دے اور غلط تعلیم دے تو کیا باقی رہے گا میڈیکل کی تعلیم میں؟ اگر انجینئرنگ میں یا آئی ٹی میں یا کسی بھی شعبے میں جو اصل بنیاد ہے جو علم ہے اس میں خیانت سے کام لیا جائے تو میرے بھائی یہ ساری خوبصورت چیزیں ہیں، ان کی بقا اس بنیادی علم کی اصول سے وابستہ ہے. میڈیکل علم کیوں موجود ہے آج؟ کیونکہ اس کے اصول ہیں اور امانت ہے. انجینئرنگ کا علم ہے، اصول ہے اس علم کے اور امانت سے اس علم کو آگے پہنچایا جا رہا ہے. اس لیے آج میڈیکل کا علم بھی ہے، انجینئرنگ کا علم ہے اور دیگر علوم اور سائنسز بھی موجود ہیں. جب جس دن خیانت سے کام لیا جائے گا تعلیم میں، میں ڈاکٹر انجینئر کی بات نہیں کر رہا، شخصی لیول پہ، وہاں تو خیانت ہو رہی ہے لیکن علم ابھی بھی باقی موجود ہے، سائنس ابھی بھی باقی موجود. کیوں؟ کیونکہ اس کے اصل بنیاد میں خیانت نہیں ہو رہی. جس دن اصل بنیاد میں خیانت شروع ہوگی اس علم کے خاتمے کی ابتدا کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر لو، یاد رکھیں. اور شریعت کے علم جو اصل بنیاد ہے اس میں اگر خیانت سے کام لیا جائے تو پھر شریعت کی اصل صورت مسخ ہو جاتی ہے. اور باقی رہتا ہے شرک، بدعات اور خرافات. یہودیوں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، علم میں خیانت جو کرتے ہیں. اصل میں یہ یہودیوں کے اتباع کرنے والے ہیں. ان کے رہنما، ان کے پیشوا، امام یہودی ہی ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعه، یہودیوں نے کیا کیا؟ کھلم کھلا تحریف کر دی اللہ کے کلام میں، تورات میں. بڑی خیانت. نتیجہ کیا نکلا؟ مغضوب علیہم، اللہ کے غضب ان پہ نازل ہوا. ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ان پر لکھ دیا گیا ذلت، رسوائی اور مسکینی اور محتاجی. لیکن آج بعض مسلمان پگڑی اور لمبی داڑھی والے قرآن اور سنت میں تبدیلی کر رہے ہیں، تاویل کے نام پر تحریف کر رہے ہیں، اور اس پاکیزہ علم میں خیانت کر رہے ہیں، اسے اپنی غلط سمجھ اور باطل نظریات سے آلودہ کر رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ آج دیکھ امت کا حال، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، ذلت اور رسوائی ہر طرف چھائی ہوئی ہے. ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہوا ہے؟ آج ہمارے مدارس میں کیا تعلیم ہوتی ہے؟ قرآن سنت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن صحیح سمجھ کے کتنی لوگ بات کرتے ہیں؟ ہر بندہ یہ کہتا ہے جیسے میں نے سمجھا ہے اور ہمارے استادوں نے، ہمارے اماموں نے سمجھا ہے، وہی حق ہے. صحیح سمجھ ہے صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ. یاد رکھیں، جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، وہ تو ابھی امانت پر قائم ہے، اور جس نے بھی ان کے خلاف کسی طریقے سے سمجھا ہے وہ خیانت کر رہا ہے. آخر میں علاج دو لفظ ہیں بس، علم ہے اور ایمان ہے. علم حاصل کرو، شریعت کا علم، بنیادی علم، جو علم فرض ہے ہر مسلمان پر حاصل کرنا، عقیدے کا علم، حرام اور حلال کا علم، اصولوں کا علم، عبادات کے اصول ہیں، معاملات کے اصول ہیں، یہ علم حاصل کرو، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو اس علم سے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے انما یخش اللہ من عباده العلماء. خیانت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر دل سے کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، پھر خیانت ہی خیانت ہوتی ہے. تو علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں دوبارہ پیدا کرو. اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ علم سے پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں. علم والے، جس نے علم حاصل کیا، جس کی بنیاد عقیدہ ہے اور عقیدہ کی بنیاد ایمان ہے اور ایمان کی بنیاد توحید ہے، توحید بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. اللہ کی معرفت نہیں تو توحید کس چیز کی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکا تو اسے ڈرے گا کیا؟ وہ جسے آپ جانتے ہی نہیں ہیں اسے کیا ڈریں گے؟ تو صحیح معرفت کے لیے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے، اور صحیح علم ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، صحابہ کرام السلف الصالحین کی سمجھ کے مطابق. یہ علاج ہے. جتنی امانت پہ عمل کرنا مشکل ہے آج کے دور میں، اس سے زیادہ مشکل یہ علاج لگتا ہے واللہ جو سب سے زیادہ آسان ہے. یہ مشکل ہے، علاج مشکل ہے. روزانہ اپنے قیمتی وقت میں سے اگر آدھا گھنٹہ نکال لیتے ہو اپنے رب کی معرفت کے لیے، وہ کئی آدھے گھنٹے ہم ضائع کر دیتے ہیں. بعض اوقات ایسی جگہوں پر جہاں پر ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ارے میرا وقت یہاں پہ گزر گیا, آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, دو گھنٹے, کہاں تھی میری عقل, کہاں تھا میرا دماغ, میں کیا کر رہا تھا؟ آدھا گھنٹہ. اگر اس معاشرے سے خیانت کو دور کرنا ہے تو خیانت کرنے والے کو قتل نہ کرو, خیانت کرنے والے کو برا بھلا نہ کہو. اس کی خیانت کو دور کرنا ہے تو اسے یہ نصیحت کرو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے. جب اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے گا تو اس کی ساری زندگی سیدھی ہو جائے گی, اور پھر صرف خیانت ہی نہیں, اس کی زندگی سے بہت ساری مصیبتیں بھی چلی جائیں گی. جو بھی ظلمتیں اور غلاظت اس کے دل کے اندر ہے وہ علم اور ایمان کے اس نور سے سب اڑ جائیں گے اور دور ہو جائیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی میں ایمان اور امانت داری کو عام کر دے, ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا ایماندار مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے, ہمیں خیانت سے اور نافرمانیوں سے دور فرمائے, ہمیں ہمارے جڑے کو سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. موضوع کے اندر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. موضوع کے تعلق سے کوئی سوال ہے؟ جی, موضوع کے باہر, ادھر موجود ہے, موضوع کے باہر ہے. موضوع